الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه ويوسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. الحمد لله. And all praises to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has provided us intellect to think, to understand. If you think that thinking is one of the greatest bounties of Allah, besides the existence which Allah has provided to mankind, in His existence there are lots of pleasures. There are many things which Allah has provided. A person seek pleasure for it, from it. Like our eyesight. When we look to something beautiful, sceneries, flowers, we take that pleasure, the taste in our tongue. When we eat something, we feel good. Clothing, if it's good, it feels good. All this, the touch, the sense of touch. There are many things. As I mentioned in my previous night's lectures, majalis, many things. But I feel that among all those things which Allah has given to mankind, the greatest is His power of intellect to think, to analyze, to understand. Just imagine if everything is over there, and a person does not have the power of understanding, would that person be able to understand the flavors of different foods, fruits? No. He would not be able to get that pleasure out of it. If a person is insane and would not have that understanding, that even if a soft cloth has been given to him, he would not be able to differentiate between it. And because of this power of intellect which has been provided to mankind, in addition to the free will which has been granted from Allah subhanahu wa ta'ala to mankind, has the distinction between all other creations and himself. Now, if a person is able to utilize this greatest blessing of Allah, then that person would able to proceed towards the elevated stages of excellence. But on the other face, if a person do not utilize his intellect and power of thinking and understanding correctly, then of course he would be on zero, or maybe go downwards. Being zero, it itself is going downwards. Who says that? Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu salam. Imam's hadith meaning is that if a person, if a mu'min's 2 days are similar, then that mu'min is in halakat, that he is in nuqsan, khusran, that he is going in minus. If my yesterday and my today are same, or my tomorrow and my today would be same, then I am losing the opportunity. Losing, because from one side, the time is being lapsed, that one day has been minus from my life. But in that day, I would not be able, couldn't able to achieve something new, a new deed, a new sawab, a new reward from Allah subhanahu wa ta'ala, something new to understand the Creator or His creation. This is important. All today's science and scholars, regardless of their faith and ideologies and their isms and thoughts, they all believe in this, that power of intellect is the most beautiful thing a man possess. Why I'm saying men possess? Because many people, they do not believe that there is a God. Now this brain, this intellect, when it comes with spirituality and it's been balanced, only then a person would able to understand Allah, His Creator and His creation in its absolute meaning. Nowadays, when we come, I think yesterday or day before that, sometime I mentioned this, that when it comes to religion, when it's come to religion, we say keep it limited to a center, a mosque, a masjid, Imam Barga. Why we feel like that? Why we feel that religion is something and our life is something else? When we see and go through the religion, it's been said it's a complete code of life. Because we could not able to understand our daily chores and daily activities from Islam. Couldn't able to take out those things. So we feel that religion something different. So we can take it as a piece of a cake in our day's diet. But we cannot take it as a food. We cannot take it as a food. We take it as a piece of a cake, offering up prayers 5 times a day. And maybe reciting few verses or few surahs from Quran, and that's it. Or maybe some supplications and duas. That's it. Not more. Maybe you may be asking right now in your mind, what else we can do or what else we should be doing? Nothing. Just think, from morning, from dawn to dusk, and from dusk to dawn, how we are living, our living, our walking, our sitting, our behavior, our attitudes, is it in the same direction which can take us towards Allah or not? That's it. You have to just make it comparison. If I am sitting over here in this mosque, in this Imam Bargah, in this center, in this majlis, is it obligatory for me? Or it is something desirable, it is mustahab, it is permissible, it is mubah, it is makruh, undesirable, or it is haram to sit over here. Maybe people sitting over here, it's not necessary that everyone is in the same situation. For someone who is in the dire need to learn something basic could be obligatory. Someone would like to add something new, some new information, looking for some new information, it could be mustahab for him. And someone whose mother maybe has said not to go to the mosque. You can hear it, you can listen to the from the internet. It maybe becomes makruh or haram. We're just in giving example to make things understand. Or maybe a doctor is sitting over here. I can't see the doctor, heart specialist. Maybe he's over there in the hospital. Well, so maybe a doctor over here, he is more needed to save the life of someone. So he had to go. He must be over there, not over here. So it could be different for different people. So they have to analyze and to think what we are doing. Going school, office and different things. Now, because our topic is about how to save ourselves and our family members. We were going through the dua of Imam Sajjad, Imam Zainul Abidin alayhi salam. We all know that we would not be able to complete this dua, but this may give you some encouragement to go and read its translation and ponder on these beautiful verses, which is came out from Imam Sajjad alayhi salam. Now, not to repeat what I mentioned yesterday, but just a point that even when we interact with our parents, we need the divine guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. And divine guidance of Allah subhanahu wa ta'ala would be provided to us through His messenger, His successors, and the book revealed on the Prophet, that is Quran and Muhammad wa Ali Muhammad alayhi salam. Can I recite Muhammad salwad? Now, when he recites over here, how to feel first the relation with our parents. Imam alayhi salam says that حَتَّى أَوْثِرَ عَلَى هَوَاهُمَا. Oh Allah, provide me وأثلج صدري من شربة الظمآن حتى أوثر على هواي هواهما. Last night I mentioned this verse that when I interact with my parent, I should feel coolness in my heart. I feel happy. I feel pleasured. If I feel pleasure while talking to my parent, that means I'm okay. And if I am not feeling, I'm not feeling bad, but I'm not feeling anything. So that means there is a room to improve my attitude and my behavior towards my parents. I'm missing something. If I'm not feeling good while talking to my parent, while talking to my father, mother, doesn't matter, I am a child of 7-8 years or I'm a child of 70-80 years. If my parents are alive, then how I'm interacting with them, how I'm feeling at heart, nobody is going to look into my heart except myself or my Allah subhanahu wa ta'ala. Not even these malaika karamul katibin would not be able to know what's going on in my heart. It's only Allah subhanahu wa ta'ala who knows that how I'm feeling when I talk to my mother, how I talk to when I talk to my father. So if I feel, according to that, so if I feel pleasure, yes, I love to talk to my parent, so then it's good. If not, then we have to improve ourselves. How is this possible? What is the result? How I can judge that really? How I can judge that really I love my parent, that really I feel coolness in my heart? How I can judge myself? How can evaluate myself? Imam says, "Hatta authara alayya, hatta authara ala hawai hawahuma." The result is that I should give preference to their wishes on my wish. If I am able to control myself, that if they want something, they wish something which I don't, so then I should give preference to them. I should not tell to them, no, now it's my time to decide, because I am earning, because I am the administrator of the house. I am telling these things to the children of the age of 40, 50, 60 years. They are in this trouble, in the time when they are earning, the parents are elderly at the age of 70, 80, 90 years, and they wish something. Son says, or daughter says, No, we don't want to do this or do that. Okay, you don't want to do that, but your mother wants to do that, or your father would like to have that. Here, Imam Ali, this is the teaching. This is how not only the social structure of a society will be strengthened, but with that strength of a society, of a family, and then to the society, a person would able to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is in a very small sentence of a dua of Imam Sajjad has been taught. It's a deep sea. Sayings and prayers and teachings of Ahlul Bayt is just like a deep sea. We need to go and dive and find out the pearls and jewels from there. The treasure which is over there. We need to go. We need to dive over there. If you don't, you won't be getting anything. Always something very little which comes on the surface. That's it. If you really, and it is the, at in the will or in the last Imam Khomeini in his wasiyatnama, in his says that we are proud that the Sahifa Sajjadiyah is with us. We are proud. Ulama, this Sahifa Sajjadiyah was sent by one of the Maraji'een, Ayatullah Maraji Najafi, to the principal of Jamiatul Azhar. Years back, he saw and read Sahifa Sajjadiyah, and he said that where I was all these years, I was missing the treasure of Marifa. And we are the believers, we are the lovers of Ahlul Bayt. We cry and weep on the Masaib of Imam Sajjad. But where we are to seek guidance from Imam Alayhis Salaam, he is telling us that how to strengthen yourself, your heart, your family, your society, and how to save yourself from the fire of hell. How to keep away from the torment of Allah subhanahu wa ta'ala. So one of the things is that وَأُقَدِّمْ عَلَىٰ رَضَاءِ رَضَاهُمَا, that I should give preference to them. I know it's difficult. It's difficult. How I can give preference to them? I know for children it would be difficult. For youngsters, it would be difficult to understand. But those who are married people can understand very easily, my dear. Especially if someone has married recently, 6 months or 6 years. So they know that there are lots of things you don't want, but your wife, your spouse want it. So what you do? You give preference to their wishes and their want. So when a person is able to give preferences to the wishes of their spouse, then why not for their parents? Yes, if our parents are saying something very wrong, okay? So there are ways we need to sit with them and maybe try to make them understand, as if we are among the spouse, if there's a difference of opinion, what is the way? Well, how to solve it? Sit down like a human being. Don't shout on each other. Sit like a human being and talk to each other and try to convince each other. I've been in family relation and family counseling from last 15 years. They are more than, without any exaggeration, very conservative, more than 80% disputes among spouses can be solved and resolved if they sit nicely, quietly, without feeling as if he is my competitor, I have to win a war against him or her. No, my dear. You are sitting with your loved one. So talk to him or talk to her. If not, then the preference should be given to the viewpoint of husband. Because Allah has provided this solution, that if you cannot come to a conclusion in your family, dispute about anything, in which school we should send our children, where we should buy our house, what color it should be, and different things could be. So it should be the ways to discuss and talk. Well, topic is not, my favorite topic is actually about the family relations, so I always, you know, deviate over there. I know that there is no problem in this society. Alhamdulillah, it's very learned people and mashallah civilized, so I hope there is nothing over here. Well, Masumin and Allah said that should be have husnas and should be have optimistic about the things you don't know. So I am optimistic, inshallah. Kindly recite Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. Now this is something which coming one by one. Now what to do? How to do? Now this is for you guys. Listen to me. Kindly recite Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. I know it's boring, but I hope it's not too boring. So you can listen few more minutes in English, then maybe you can sit, it's then optional for you to sit in Urdu, or maybe go have some fun. Well, what it says, Imam alayhi salam says, Allahumma khaffiz lahuma sawti. Allah, lower my voice in front of my parent. Lower my voice. What happened? Your mom says something, you shout again in front of her. Your father says something, shout something for her. It's not the problem only to these kids, my dear. Of we elders, we have also this problem. So I'm just, in the very beginning I'm said, I'm talking about children of all ages, and I'm talking about with the parents of all ages. That the parent of maybe at the age of 25 year till 90, 100 whatever, and children of similarly from 5, 6 years to you can go to 80 years or above if their parents are alive, and even not, there are few things that even if they are not alive, how we should what we should be doing, what sort of responsibilities we have towards them. Now, What is the criteria? Now, our voice should be lower than them. So if our parent are shouting, like if their pitch, just to make you understand, if their pitch is at the level of 70, so our pitch should be below that. Is it like that? Or if their normal voice at the time they are not shouting is, you can say, 40. When they shout, it goes to 70. Now, when I respond to my parent, it should not match while they are shouting. It should be below of their normal pitch of talking. That is below 40. Just to make you, I'm giving you just a, there, it's a, to give you an example. I don't know the level of pitches, like what with the pitch of I am talking right now, but just to make you understand how below it should be. Similarly, when our parents become like in the age of 80, 85, 90, so now their pitch come down even from below, from 40 to it comes down to 30 or maybe 20. So when we talk to them, so we need to be extra cautious. Our voice should be, our pitch should be lower than 20. وَخَفِّزْ سَوْتِي. O Allah, provide me this tawfiq that when I talk to my parent, I should be soft-spoken. The pitch of my voice should be low. Salawat Muhammad wa alayhi wa sallam. Then Imam alayhi salam says, Imam alayhi salam says, wa atib lahuma kalami. Not only that, the pitch of my voice should be low, and then I can say any sarcastic sentence or remarks or anything. No. وَأَطِبْ لَهُمَا كَلَامِي. My kalam, my words should be sweet for them, acceptable for them. That when I talk, they say yes. They can say that my son, my daughter, talk to me nicely. I like to that my parents say that we like to talk to my our son and daughter and our children. وَأَطِبْ لَهُمَا كَلَامِي وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِي and أَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِي and give me tawfiq to control my anger. To control my anger in front of them. Even anger in any times in front of anyone is not good. But in front of parent, it's a sin. La taqul lahuma uff. Quran says explicitly that if someone shows his or her anger in front of parents, then definitely that person is doing something sinful. ہم جب بات کرتے ہیں تربیت کی اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم نے کیونکہ بہت سارے اس پہلو کو ہم نے جو بچوں والا پہلو تھا چھوٹے سے بڑے بچوں والا اس پہلو کو بیان کیا, ہم دوسرے پہلو کو بھی یہاں پر بیان کریں کہ کس طرح سے انسان تکامل تک پہنچ سکتا ہے. میں نے عرض کیا گزشتہ مجالس کے اندر کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے مختلف پہلوؤں میں الہی رنگ دیکھے. ہماری گفتگو کیونکہ ہمارے یہاں پر اس موضوع یہاں پر ان شبوں میں خاندان کے اسلام خاندان کو ہم نے صرف فوکس کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں, خاندان کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ خاندان کے اندر ایک ماحول ایسا ہو کہ اس میں پروان چڑھ سکے, نیک صلاحیتوں کے ساتھ اور اچھی صلاحیتوں کے ساتھ وہ پروان چڑھ سکے, اس کی تربیت ہو سکے. اب ہم آتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام اپنی حدیث میں فرماتے ہیں وَعْلُمُ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَخْلُقُكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يُرْسَلَكُمْ حملا اوصيكم عباد الله بتقوى الله فانه الزمام والقوام. امام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں بھی ہے, اسی انہی آیات سے امام شاید عکس کر رہے ہیں اس بات کو اور بیان کر رہے ہیں. جان لو, یقین کر لو, وعلمو یعنی حتماً یقین کرو اس بات کے اوپر, عباد اللہ انہ لم یخلقکم کہ پروردگار نے تم کو خلق نہیں کیا, عبسا تمہیں بےہودہ خلق نہیں کیا ہے. یہ بےہودہ خلق کرنا کیا ہوتا ہے, دوسری روایت میں آئے گا بھی, خلق کیا ہے اب ایسا. ولم یرسلکم اور تمہیں ایسے چھوڑ نہیں دیا ہے کہ پیدا کیا جو کرنا کرو. پروردگار ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ تم آؤ, ورنہ تو جانور بہت تھے ان کاموں کے لیے, چھوڑ دیتا پروردگار. پروردگار نے جانوروں کو بھی ایسے نہیں چھوڑا ہے. انسان اپنی کم علمی میں یہ بات کہتا ہے, یہ بھی بتا دوں آپ کو, ورنہ جانور ہر جانور کو پروردگار نے ایک طور طریقہ دیا, ایک جبلت دی ہے اس فطرت, اس کو جبلت کہتے ہیں, فطرت ہم اپنی زبان فطرت کہتے ہیں, اس نیچر کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ سانپ اور بچھو جیسے ہو, چاہے وہ جسے کہتے ہیں گائے اور بکری, اونٹ اور اس طرح کے جانور ہو, وہ اپنی جبلت میں چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس ہٹ کر جو ہے کوئی جو ہے وہ شیر جو ہے وہ بکری کی طرح بن جائے, نہیں کرتا ہے انسان کو. کیوں کہ پروردگار نے اختیار دیا ہے اور اچھے اور برے کی اس کے لیے نشاندہی کر دی ہے, ان ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے انسان کی ہدایت کر دی کہ وہ شاکر قرار پائے سیدھے راستے پہ چل کر شکرانے نعمت کرے, یا پھر غلط راستے پہ جائے کفران نعمت کرے. جو ہم نے اس کو بتا دیا ہے اس راستے, اب اس کے پاس یہ اختیار ہے. امیر المؤمنین دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا فضائل دوسرے انداز سے پڑھنے کا ہوتا ہے, میں انہی کو فضائل سمجھتا ہوں, اس لیے کہ ایسا کلام آپ کو کسی صحابی کے پاس نہیں ملے گا. کسی صحابی کا آپ اٹھائے کتابیں دیکھ لیں, وہ چھ کتابیں کیا 600 کتابیں بھی اگر ہوں گی تو اس طرح کی ہدایت جو مولا کائنات نے دی ہے, جو آئمہ علیہ السلام نے دی ہے, یہ معجزات, یہ آیات ہیں, یہ پروردگار کی نشانیاں ہیں, یہ پروردگار کی نشانیاں ہیں, یہ اہل بیت کہ جن کے ذریعے بنین و انسان کے لیے, نہ فقط شیعوں کے لیے, نہ فقط مسلمانوں کے لیے, بنین و انسان کے لیے بلکہ جنوں کے لیے ہدایت کا انہیں سبب قرار دیا ہے. ہم اس نہج البلاغہ کو رکھتے ہیں, اس پر فخر کرتے ہیں, لیکن اسے سنبھال کے الماریوں میں رکھ دیتے ہیں. اسے سنبھال کے الماریوں کو رکھنے والی چیز نہیں ہے بھائی, یہ ہماری میزوں پر ہونی چاہیے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے پڑھ لے. اگر ویسے ہی بیٹھ کر نہیں پڑھے, غور و فکر سے پڑھ سکتا ہے, تو کم از کم جو ہے, میں توہین نہ ہو, لیکن کیونکہ ہم بالکل ہی نہیں پڑھتے, صرف سمجھانے کے لیے, یہ کم سے کم جیسے انسان روزنامہ اپنا اخبار وغیرہ دیکھتا ہے, میگزین آتا ہے, اس طرح سے کم اس کے ٹیبل پہ رکھا ہو تاکہ چلو میگزین کے ساتھ کبھی یہ بھی دیکھ لے, اخبار کے ساتھ کبھی یہ بھی دیکھ لے, کچھ چیز سمجھ میں آنے لگ جائے. بھائی ہمارے یہاں تو بالکل ہی نہیں ہوتا ہے. کہاں ہے بھائی نہج البلاغہ؟ ڈھونڈتے کدھر ہے نہج البلاغہ؟ قرآن کدھر رکھا بھائی؟ کوئی تفسیر ہے؟ ہاں ہے ہے, ہم نے خریدی تھی ہم نے 4 سال پہلے. بھائی کیوں بھائی خرید کے وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ خرید کے رکھنے کے لیے نہیں ہے, ہم کا سامنے رکھے. اور یہ بہت بچپن میں ہمیں بعض علماء نے اس چیز کو سکھایا اور سمجھایا, اور بڑی مفید چیز بہت ہی سمجھائی. وہ کیا ہے کہ ہر ایک کے گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے چھوٹی, اور کتابیں سامنے ہونی چاہیے, الماری میں بند نہیں ہونی چاہیے. لائبریری کی ہمیشہ خصوصیت یہ ہے کہ اس کی کتابیں سامنے نظر آنی چاہیے, شیلف کے اندر ایزی ایکسیسیبل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بند کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں گرد جمع نہ ہو جائے, اسے تالا بھی لگائے کہ بچے اسے ہاتھ نہ لگائے. نہیں لگانے دیں, بچہ جو آج کتاب پھاڑ رہا ہے وہ کل پڑھے گا, اسے پتا ہوگا کہ یہ کوئی چیز ہے کہ جو کام کی ہوتی ہے. جسے میں پھاڑتا ہوں تو اماں بھی ڈانٹتی ہیں, ابا بھی ڈانٹتے ہیں, تو اسے معلوم ہوگا کوئی اہم چیز ہے, اسے انسیت ہوگی. یہ کھلونے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کھلونے اسی لیے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی کتابیں جو کہانیوں کی ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کہ بچوں سے پڑھیں, دیکھیں, تصاویر دیکھیں, سیکھیں, اپنا آہستہ آگے بڑھیں. تو ہر گھر کے اندر ایک لائبریری ہونی چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ ہر چیز انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے, بڑی آسانی سے مل جاتی ہے, لیکن یہ حدیث کے اندر بھی ہے, اور یہ آپ خود بھی سوچیں گے جو اس وقت سیناریو ہے کہ یہ پتا نہیں کس وقت کیا چیز کرش ہو جائے اور سب چیزیں غائب ہو جائیں, ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن کتاب کا وجود ہوتا ہے, مگر ایک سیلاب اور طوفان اور کچھ ایسی چیزیں آ گئی ایک الگ بات ہے, لیکن کتاب جو ہے وہ ہونی چاہیے, انسان کو اس سے انسیت ہونی چاہیے, تو پھر انسان کرتا ہے. امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ محمد والے ہوں. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تم کو پروردگار عالم نے ایسے ہی خلق نہیں کیا ہے. اوشی کم بے تقوی اللہ, پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهَا زَمَامٌ وَقِوَامٌ, یہ بڑا ضروری ہے, بڑا گہرا جملہ ہے, بہت تفسیر بہت زیادہ ہو سکتی ہے, میں عام مختصر بیان کریں. کیا ہے امام نے کیا فرمایا ہے؟ فَإِنَّهَا زَمَامٌ وَالْقِوَامٌ, یہ زمام ہے, زمام یعنی ایڈمنسٹریشن یعنی حکومت, تقوی حکومت ہے, عجیب. والقوام, اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کی بنیاد, اس کو سٹرینتھن کرتی ہے کسی معاشرے کو. کسی معاشرے کے لیے اگر اس کو منظم کرنا ہے, اسے ترقی یافتہ بنانا ہے, تو اس کے لیے اپنے آپ کو تقوی کے معیار پر لانا ہوگا, تقوی کے معیار پر لانا ہوگا. یہ بہت سیدھا پڑھ چکے ہیں, کچھ چیزیں شاید آئیں گی اس کے اندر سے. تقوی کے معیار پر لانا ہوگا. اگر تقوی ہمارے معاشرے میں ہوا, کون سا معاشرہ بھائی, کس معاشرے کی مولانا آپ بات کر رہے ہیں؟ میں بہت بڑے معاشرے کی بات نہیں کر رہا, میں مومنین کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں ابتدا کے طور پہ. مومنین کے معاشرے کو ہم وہیں سے شروع کریں نا, پہلے اپنے گھروں سے شروع کریں. اپنے گھر یعنی اپنا, ہمارے جو سینٹرز ہیں, ہمارا جو علاقہ, ہمارے مومنین. مثال طور پہ آپ, ہم یہاں نیو جرسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, نیو جرسی کے اندر ماشاءاللہ مومنین کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے. خوب, کوئی ایسا نظام ہو سکتا ہے, کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے جس میں یہ جو معاشرہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکے.
हम अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, एक दूसरे को बचाना चाहते हैं, तो वो दो उसूल जो सूरह असर में बयान किए गए हैं, जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हम, वो चार उसूल बयान किए हैं सूरह असर में इंसान को बचाने के लिए। वो चार उसूल क्या हैं? इल्लल्लज़ीन आमनु व अमिलुस्सालिहात। हर कोई जानता है जो ईमान लाया और अमल किया वो नुकसान से बच जाएगा। लेकिन ये सिर्फ दो हैं, बाकी के दो पे इतनी तवज्जो नहीं करते। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, हक की तलकीन करना। यानी अगर आप मुझे देखें कि मैं जरा डगमगा रहा हूं, कभी कुछ करता हूं, कभी सही काम करता हूं, कभी सही काम नहीं करता, कभी किसी गलती में पड़ जाता हूं, तो आप मोमिन हैं। एक हमारा राबता माशरे में ऐसा होना चाहिए कि आप मुझे हक की, सही रास्ते की तलकीन कर सकें। वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन। ये सब्र की तलकीन क्या है? सब्र की तलकीन किसी के घर में किसी अजीज के इंतकाल पर सिर्फ सब्र की तलकीन नहीं होती है। सब्र की तलकीन है कि जब इंसान ऐसी मुश्किलात में है कि जिसमें वो गुनाह में पड़ सकता है, नौजवान बच्चा है, बच्ची है, मालूम है कि हो सकता है गुनाह में पड़ जाए, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हर चीज माहौल होता है, अरे बच्चे बच्चों को यहां छोड़े आप, बड़ों की यहां बात करते हैं, वो ऑफिस में पेयर प्रेशर हो जाता है, आपने बड़ी मुश्किलों से यहां पे मुहर्रम में किसी की मजलिस से मुतासर होकर दाढ़ी रख ली, आप चले गए, वजह कह रहे भाई ये क्या हो गया है, आपके पास कोई शेव करने के लिए ब्लेड व्लेड नहीं है, हम चंदा जमा कर लेते हैं, तो पेयर प्रेशर शुरू हो जाता है। बड़ों के साथ भी होता है, वो इतना बोलते हैं कि आदमी कहता है भाई ये तो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, चलो हम दाढ़ी साफ ही कर लेते हैं, अगले मुहर्रम में रखेंगे या रमजान में रखेंगे। नहीं, ये हर एक के साथ है। यहां पर कौन मदद करेगा? वतवासौ बिस्सब्र, किसकी जिम्मेदारी है? भाई मैं, मेरे पैर तो जो है वो लरज रहे हैं, गलत काम करने जा रहा हूं, तो किसकी जिम्मेदारी है? माशरे की जिम्मेदारी है, मोमिन की। मोमिन के ऊपर हक है ये कि वो उसे तलकीन करे। और पहला मोमिन कहां होता है ये तो बताइएगा भाई? उसके कमरे में होता है, यानी बीवी और शौहर। बीवी शौहर में एक दूसरे को नेकी की तरफ तलकीन करने का रिवाज खत्म हो गया है। मेरे भाई, सबसे बुनियादी शय जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम मौलाए कायनात और जनाबे फातिमा जहरा सलामुल्लाह की मिसाल देते हैं। जुमलात हैं कि अगर फातिमा जैसी मेरे पास जौजा ना होती तो मैं इतनी कभी रात रात भर इबादत नहीं कर पाता। अल्लाह अकबर। एक दूसरे को तलकीन। यहां पर इबादत में शोहर भी मशगूल है, बीवी भी मशगूल है। ये तो हम नेकी की तरफ बता रहे, क्योंकि वहां मिसाल कोई बुराई की नहीं मिलती हमें, तो इसलिए हम बुराई की मिसाल कोई नहीं दे सकते कि कोई काम गलत कर रहे हो और उस पर टोका हो, तो इसलिए वो कोई मिसाल हमें नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, नेकियों के मामले में एक दूसरे को मदद करना, खुद ये अपनी जगह पर है कि भाई एक नमाज के लिए उठ रहा है, दूसरे को भी नमाज के लिए उठाए। अगर वो देख रहा है, बीवी देख रही है कि शोहर कोई गलत काम करने जा रहा है, उसे उसे नसीहत करे कि भाई ये ना कीजिए आप, या बीवी कोई गलत काम करने जा रही है उसे नसीहत करे कि तुम ये गलत काम ना करो, ये हराम काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान गुनाह में पड़ जाएगा। वतवासौ बिस्सब्र, तो पहली चीज घर से इसका शुरू होना चाहिए। औलाद है, बच्चे हैं, और फिर एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि वो जो है इस माशरे को स्ट्रेंथन कर सके, तरबियत के एतबार से, तरबियत के एतबार से। अगर माशरे में ये चीज नहीं पैदा होगी, यानी माशरा एक तरफ से तो हम नसीहतें कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से लीकेज इतना मौजूद है, उसको कोई सद्देबाब नहीं है, तो इंसान एक कान से सुनेगा दूसरे कान से उड़ा देगा। वही वाली बात जो मैंने कल भी आपके सामने अर्ज की थी कि ये इबादत जो है, जो तकारीर है, वो सिर्फ महफूज रह जाएंगी इन्हीं इमाम बारगाह और मसाजिद के अंदर, या फिर इंटरनेट के ऊपर जो है वो पड़ी रहेंगी मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर। असल है ये सारी जो सारी ये दो महीने आठ दिन की मजालिस होती हैं, ये जो दर्स कुरान है, ये दर्स इंसानियत है, ये दर्स सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ये किरदार साजी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम جو قیام امام حسین علیہ السلام نے کیا. امام کہاں جا رہے تھے؟ کوفہ جا رہے تھے. کیا کوفے میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہاں نمازیں نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی. کیا لوگ روزے نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں پڑھتے تھے. تو پھر امام جا کیوں رہے ہیں وہاں پر, اور ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے کہ امام آئیے, زمینہ ہموار ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر انڈیویجلی تو انفرادی طور کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں, لیکن اجتماعی طور کے اوپر, معاشرتی طور کے اوپر ایک الہی معاشرہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک معاشرہ اور ماحول پیدا نہیں ہوتا ہے, انسان گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہے. اگر گھر کا ماحول صحیح ہوگا, اگر گھر میں چل رہے ہیں گانے چل رہے ہیں اور ہر طرح کا ٹیلی ویژن پہ پروگرام چل رہا ہے اور تصویریں مختلف قسم کی لگی ہوئی ہے, تو پھر بچہ بھی اسی طرح کا پھر جیسے ہوگا. یعنی اگر تصویریں آپ نے صرف جو ہے وہ سپورٹس پلیئرز کی لگا کے رکھی ہوئی ہیں اور صرف جو ہے وہ کسی فلم سٹار کی لگا کے رکھی ہوئی ہیں, تو پھر بچہ اسی کو دیکھ کر کرے گا. لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر آیات الہی ہیں, روزہ مقدس امام حسین علیہ السلام ہے, امام رضا گھر اس میں, یعنی اس طرح کی چیزیں انسان دیکھتا ہے اور اپنے آپ کہتا ہے یہ کیوں ہے, یہ بچے کو شروع میں سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن بس دیکھ رہا ہے, یہ لگی ہوئی ہے تصویر, لگی ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ کہا یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے. کیا کرتے ہیں خانہ کعبہ میں؟ ہم اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں. وہ خدا کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ مسجد النبوی کی ہے. یہ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین کا روزہ ہے. یہ اجڑا ہوا قبرستان کیا ہے؟ یہ جنت البقیع ہے. پتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ کہاں, کون بتائے گا؟ کون سا میڈیا بتائے گا؟ کون سا میڈیا بتائے گا؟ کوئی میڈیا آ کر قرآن اور اہل بیت کا تعارف نہیں کروائے گا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مختلف ٹریبیون سے, چاہے وہ پلپٹ ہو, ممبر ہو, چاہے وہ محراب ہو, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ دفتر ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, اس جگہ سے قرآن کا اور محمد و آل محمد کا اور انبیاء علیہ السلام کا تعارف کروائیں, تاکہ بچے کو معلوم ہو. بچے پہ کوئی وحی تھوڑی نازل ہوگی, سیکھ جائے گا. کیسے سیکھے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ ایک میتھس کے سوال سیکھنے کے لیے تو اسے 10 سال لگ جاتے ہیں. جغرافی اور ہسٹری اور بایولوجی اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے اسے کئی سال لگ جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ دین وہ بغیر سمجھائے سمجھ لے گا, اور ہمیں کوئی ایفرٹس نہیں کرنی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے ہمیں. امام فرماتے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, فما خلقتا, تمہیں خلق نہیں کیا, لیشغلنی اکل الطیبات البہیمہ, کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جانوروں کی طرح خلق کیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ بس کھانا کھاؤ, مزے کرو اور اپنے کاموں کو انجام دو. آج کی دنیا میں کیا ہو گیا ہے؟ اب اکثر لوگوں سے ہم جاتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے, مختلف شہروں میں جاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, بھائی کیا روٹین ہے آپ کا؟ بھائی ہمارا یہی روٹین ہے, صبح جاتے ہیں, صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے, 6 بجے اٹھتے ہیں, نماز پڑھی, ٹھیک ہے, نکل گئے, پھر کیا ہوا, تھکے ہوئے آتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں. امام کہتے ہیں تمہیں اس لیے خلق نہیں کیا گیا ہے, پروردگار نے تمہیں اس لیے خلق نہیں کیا ہے. تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ تم کس کے لیے کام کرو؟ وہ جو چاہ کر تم اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہو, کس لیے کام کر رہے ہو؟ تم اس لیے کام کر رہے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ آئے اور تم اسے خرچ کرو, اسے خرچ کرو, اپنے لیے کھانا لو, لباس لو, اپنے اولاد کے لیے کھانا لو, لباس لو, دیٹس اٹ, فنش. وہ جو رابطہ ہے انسان کا اس کے پروردگار کے ساتھ, وہ جو رابطہ ہے انسان کا انسانوں کے ساتھ, وہ جو رابطہ ہے انسان کا انسانوں کے ساتھ کہ وہ مل کر پروردگار کی طرف لے جایا جائے, وہ کدھر کی ذمہ داری ہماری؟ البتہ جس طرح ہم آج یہ بیٹھے ہیں, یہ مجلس ہے, یہ ایک رابطے کے اس تکامل کی نشانی ہے, تکامل کی نشانی ہے کہ انسان کو اس معاشرے میں نظر آتا ہے کہ یہ تکامل ہو سکتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, ایک دوسرے سے درد دل کرتے ہیں, تو انسان اس راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے, ایک آگے قدم آگے بڑھاتا ہے. لیکن یہ موسمی نہیں ہونا چاہیے, موسمی نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان کا ایک سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے جس کے تھرو انسان اپنے روح کو تکامل کی طرف لے جائے اور اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کو، ان کی روح کو، ان کے شعور کو پروردگار کے اس معرفت سے ہم آہنگ کرے تاکہ انسان تکامل تک پہنچ سکے۔ صرف کمانے کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے درد دل کریں، دیکھیں کیا مسائل ہو رہے ہیں، کتنے لوگ یتیم دنیا کے اندر ہیں، کتنے بیوائیں، بے سہارا، کمزور، نادار، ضعیف افراد ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو دین سے آشنا نہیں ہیں، ان تک معرفت الہی پہنچانا ہے، نور قرآن، نور اہل بیت ان تک پہنچانا ہے، کس طرح سے ان راستوں کو اپنائیں کہ ایک منظم انداز سے یہ مسائل حل ہوں، یہ کے بعد دیگر۔ یہ صرف حل نہیں ہوتا راستہ کہ انسان نے کچھ چیریٹی دے دی اور اس نے سمجھا کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ مسئلہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں صدقہ نکالا، وہ بھی صدقہ ہم عام طور پہ اپنی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے نکالتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے، زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کوئی پروجیکٹ ہے، کسی یتیم خانے کے لیے، کسی بچے کو تعلیم دینے کے لیے، کسی کو جو ہے کسی کی کاروبار شروع کروانے کے لیے، مختلف سے، تو پھر انسان اس ڈائریکشن میں ایک نظم کے ساتھ دیکھیں کہ واقعا ان کاموں کے ذریعے معاشرے کے اندر کیا بھلائی، کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے انسان نے اپنے لیے، اپنے بچوں کو جب انسان کرے، اپنے بچوں کو یہ بتلائے کہ تمہاری زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ پڑھ رہے ہو کمانے کے لیے۔ یہ ایک غلط تصور دیا جاتا ہے کہ انسان کو پڑھنا چاہیے کمانے کے لیے۔ پڑھائی کا، عجیب بات ہے، پڑھائی کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پڑھی دیکھیے گا آپ لوگ، ذرا اس پہ ریسرچ کیجیے گا، اس کو یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، بہت سارے اور اسکالرز بھی کہتے ہیں پڑھائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے انگوٹھا چھاپ ہیں جو ملینر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے پڑھے لکھے افراد ہیں وہ بےچارے کنگلے گھومتے ہیں، تو پڑھائی کا اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ رزق من اللہ ہوتا ہے، رزق من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش ہماری ہوتی ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن تربیت کی جب آتی ہے بات، کہ اولاد کی تربیت، انسان کی نفس کی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت، تو وہاں پر لوگوں کو ان ارزشوں کو، ان معیار سے ہم آہنگ کریں۔ ہم کہتے ہیں ہر مثال نظر آتی ہے ہمیں کربلا میں، یہ مثال بہت اچھی طرح میں نظر آتی ہے کربلا کے میدان میں، کہ اولاد کی تربیت کیسی کی جائے۔ اولاد کی تربیت جب اس وقت کے، جب وہاں پر دشمن کا لشکر کم سے کم 30,000 کی تعداد تھی، اور زیادہ سے زیادہ 1,25,000 بیان کیا جاتا ہے، 30,00,000 کی تعداد کے سامنے 72 افراد کا جمع ہونا، وہ بچوں کو تو کانپنا چاہیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے جو گزشتہ میں شعرا گزرے یا ابھی آتے ہیں، گزشتہ کے شعرا زیادہ بہتر تھے اس لحاظ سے کہ ان کا مطالعہ اچھا ہوتا تھا تاریخ کا اور عقائد کا۔ بہت سارے جذباتی طور پہ ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں اہل بیت کے بارے میں کہ جو تاریخ میں نہیں ملتی ہے اور ان کی شان کے مخالف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے کہیں پر تاریخ میں نہیں ملا کہ اتنی کٹھن شب تھی، وہ شب عاشور سخت ترین شب تھی آل رسول کے اوپر، کہ جہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے، لوگ تشنا ہے، اللہ تش ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہیں، لیکن تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی کے بارے میں، کسی بچے کے بارے میں لکھا ہو کہ وہ گھبرا رہا ہو، ڈرا ہوا ہو، سہما ہوا ہو، پیاسے تھے، تشنا لب تھے، لیکن کسی بچے کے بارے میں لکھا نہیں ہے۔ بھائی تاریخ لکھنے والا تو سامنے والے میں تھا، تاریخیں تو وہ لکھ رہے تھے، خیموں میں دیکھ رہے تھے، مورخین جو تھے وہاں پر زمانے میں آئے، پشت خیمے کھڑے ہو کر جب انہوں نے سنا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سنا کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے یہ باتیں آئی ہیں؟ مخالفین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اللہ اکبر، کسی بھی کہا نہیں لکھا کہ کوئی بچہ، ارے معصوم کے گھر کا بچہ ہو تو ایک الگ بات ہے، کسی اور کے بھی گھر کے بچے کے بارے میں نہیں لکھا ہے کہ گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ کل کیا ہوگا، ہے مر جائیں گے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ اشعار کے اندر لکھا ہوتا ہے تھوڑا سا رقت لانے کے لیے، چیزوں کو کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ حقیقت میں جرأت ہے، جرأت ہے، یعنی آپ دیکھیں حضرت قاسم کی جرأت، رو رہے کس لیے؟ حضرت قاسم کی عمر کیا بیان کی گئی ہے؟ 11, 12, 13، یہ تاریخ عمر بیان کی گئی ہے، عام طور پر 13 سال کی عمر لے لیتے ہیں۔ 13 سال کا بچہ کس لیے رو رہا ہے؟ میں جاؤں گا جنگ، میدان جنگ میں جانا ہے۔ 13 سال کا آج کے بچوں کو اگر پوچھے کہ تم جاؤ گے، وہ تو جلوس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ جنگ میں کے میدان میں کیا جائے گا؟ یہاں پر یہ معرفت الہی رکھتے ہیں، یہ عاشقان الہی، یہ تربیت اس گھرانے میں ایسے ہوئی ہے کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے امو جان، چچا جان، میں بھی جانا چاہتا ہوں، یہ اظہار کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے اس بات کے اوپر۔ یہ جرأت، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایسی پیدا نہیں ہو جاتی ہے، یہ تربیت پیچھے سے آتی ہے۔ آج اپنے بچے کو بہادر بنائیں گے تو جب جوان ہوگا تو بہادری نظر آئے گی، اگر آج ڈرپوک بنائیں گے اپنے بچے کو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، اللہ اکبر، بچہ سہم جائے گا، ڈر جائے گا۔ یہاں کا ماحول ڈفرنٹ ہے، یہاں پاکستان وغیرہ میں یہ چیزیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، دوستوں کا گروپ ہے، ہر بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، 10-15 دوست ہیں، ابھی جلوس میں چلے، نہیں بھائی حالات صحیح نہیں ہیں، پتہ چلا وہ 15 میں سے 5 گئے، باقی 10 رہ گئے، وہ کیوں نہیں گئے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہاں سے ڈر، کہاں سے آ رہی ہے ڈر؟ علی کا ماننے والا اور ڈر، حسن کا مارنے والا اور ڈر، حسین کا ماننے والا اور ڈر، اور منتظر امام زمانہ اور ڈر، ہم تو اپنی جانوں کو قربان کرنے جا رہے ہیں، ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر کسی کا نہیں سوائے پروردگار کے، کسی کا نہیں، کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی یہ پرورش، یہ پروان کہاں سے چڑھے گا؟ یہ چڑھتا ہے ماؤں کی گود سے، اس کی ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے، ماؤں کی گود سے ہونی چاہیے، اللہ اکبر۔ ماؤں کی گود سے کیسے ہوگی یہ ابتدا؟ جب انتخاب ہمسر کریں تو جیسے مولا کائنات نے ابو الفضل کے پیدا ہونے کے لیے خاص خاتون کو تلاش کیا، تو تلاش کرے جس خاندان میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ ڈرپوکوں کا خاندان نہ ہو، ورنہ میری اولاد بھی ڈرپوک پیدا ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہو جائے، ہو سکتی ہے۔ تو انسان جب بہت ساری صلاحیت صفات دیکھتا ہے نا، ان صفات میں جو مانوی صفات ہیں ان کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جب ہم کہتے ہیں ہماری اولاد امام زمانے کے کام آئے، تو اس چیز کو ہم نے آمادہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت مثال اچھی دیتے تھے، وہ ہمارے مشہور بھی ہیں آغے محسن قراتی، وہ کہتے تھے اگر کسی آٹے کے اندر تم نمک ڈالو گے تو وہ روٹی نمکین ہوگی، بھائی وہ میٹھی تو نہیں نکلے گی۔ اب خمیر اس کا نمکین ہو اور تم دعا کرتے رہو میٹھی روٹی ہو جائے، میٹھی روٹی ہو جائے، تو میٹھی روٹی نہیں ہوگی۔ اس خمیر کو آمادہ کرنے کے لیے، یعنی اگر تم اپنے نسل کو چاہتے ہو کہ شجاع ہو، تو اس کے لیے ہمسر کے انتخاب کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر لڑکی کے والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچی کی جو اولادیں ہوں وہ شجاع ہوں، تو وہ دیکھیں کہ جس کو دینا جا رہے ہیں وہ کیا خصلت رکھتا ہے، وہ کیا صفات رکھتا ہے، شرابی تو نہیں، کبابی تو نہیں، شبابی تو نہیں، اتنی چیزیں اس میں نہیں ہونے چاہیے، اس کے ساتھ اس کی مانویت کیا ہے، کس معیار پر ہے۔ ہم تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی پے سلپ لے آؤ اپنی، تاکہ وہ تو دیکھ لیں، اس کے بعد بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ یہ تو نہیں مانگ، پے سلپ کتنا مل رہا ہے تمہیں؟ عزیزان اکرام، امیر المؤمنین کا ماننے والا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کربلا کے اندر جرأت و شجاعت اللہ اکبر. وہ شب عجیب شب تھی، وہ شب عجیب شب تھی کہ اس شب میں جب میرے مولا نکلے، اس گفتگو کو ہم بیان نہیں کرتے جو خیمے میں ہوئی جس میں میرے مولا نے بشارت دی، سب کو اس نے مقام بیان کر دیے کہ تمہیں یہ مقام ملے گا. اللہ اکبر. پھر میرے مولا کربلا میں کسی جگہ آگے چلتے گئے، ایک نشیب کی جگہ آئی، ایک صحابی پیچھے چلتے رہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی آ کر انہیں گھیر کر شہید کر دے. ایک مقام پر پہنچے، امام نے کہا، بلایا نام لے کر کہ آ جاؤ، کیوں آئے ہو؟ کہا میں مولا اس خوف سے آیا ہوں کہ آپ پہ کوئی حملہ نہ کر دے. اللہ اکبر. پھر پوچھا مولا آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ کہا میں یہاں پر اپنے قتلگاہ کو دیکھنے آیا ہوں، صاف کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. کہا دیکھو آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہاں پر حبیب ابن مظاہر گریں گے، یہاں ہور کے شہید ہوں گے، یا زہیر شہید ہوں گے، یا مسلم ابن اوسجا شہید ہوں گے، یا قاسم کا لاشا گرے گا، یا علی اکبر کو برچھی لگے گی، وہاں فرات کے کنارے عباس کے بازو جدا ہوں گے. اللہ اکبر. اور اس نشیب کی جگہ پر میرا سر میرے بدن سے جدا کیا جائے گا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. میرے مولا امام زمانہ زیارت نہایہ میں اسی لیے فرماتے شاید، اللہ اکبر، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک کربلا پہ پڑے رہے، میرا سلام ہو خشک ہوٹوں کی طرف. اللہ اکبر. یہ تسنا لب میرے مولا کو شہید کیا گیا. امام سجاد کا وہ جملہ بھولا نہیں جا سکتا کہ امام جب وہ قصائی کی دکان کے پاس سے گزرے، قصاب کے پاس گزرے، کہا تم نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ کہا ہاں مولا، ہماری تو یہ عادت ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اس سے پہلے اسے پانی پلاتے ہیں. میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، فرمایا السلام علیکم یا عبداللہ. میرے بابا پر سلام ہو کہ جنہیں تشنا لب شہید کیا گیا. اللہ اکبر. میرے مولا خیمے کی طرف واپس پلٹ کر آتے ہیں تو جس خیمے میں جاتے ہیں اس کے باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو کہ جب کل ماموں پر کوئی کٹھن وقت آئے گا، اللہ اکبر، جب اسلام کو تمہاری ضرورت ہوگی تو تم اپنی جانوں کو قربان کر دینا. یہ تربیت ہو رہی اولاد کی. یہ کون تربیت کر رہا ہے؟ یہ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو اسلام پر قربان کر دینا، اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دینا. میرے مولا اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حسین زینب سے ملتے ہیں. جناب زینب سوال کرتی ہیں، بھیا آپ نے امتحان تو لے لیا ہے. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے بابا کو اور بھیا کو دھوکہ دیا آپ کو بھی دھوکہ دے جائیں. ارے باہر کھڑے ہوئے صحابی نے سن لیا، حبیب اپنے مظاہر کو بلا لیا، کہا شہزادی کو ہم پر یقین نہیں ہے. ارے لوگوں نے اپنی تلواریں اپنے نیام سے نکالی، کہا شہزادی اگر مولا حکم دیں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں جدا کر دیں، اپنے سروں کو جدا کر دیں. اللہ اکبر. جناب زینب نے دعائیں دی کہ پروردگارا ان کو سلامت رکھ، پروردگارا نے جزائے خیر عطا فرما کہ آج ہماری مصیبت میں، آل رسول کی مصیبت میں کام آ رہے. ہاں یہ کربلا کی وہ شب تھی کہ جہاں سب جمع تھے، قاسم بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، عباس بھی ہیں، اون محمد بھی ہیں. اللہ اکبر. ارے گہوارے میں ننالی اصغر بھی ہے، انصار دربار میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، زہر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اللہ اکبر یہ سب ہیں، لیکن جب میری بیوی شام سے پلٹ کر کربلا پہنچی تو کل کو جو سب کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آج کربلا میں سب خاک نشی تھے۔ اللہ اکبر، میری بیوی نے جو 3 شب و روز وہاں پر عزاداری کی، نہیں معلوم کیا بیان کیا ہوگا، کیا مصائب بیان کیے ہوں گے، لیکن ہاں مصائب ضرور بیان کیے ہوں گے کہ جب عباس کے بازو کٹے کس کو مصائب بیان کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے وہاں پر قبیلہ بنی اسد بھی موجود تھا، اللہ اکبر، وہاں پر ملائکہ کا نزول بھی تھا، اس لیے کہ ہمیشہ قبر حسین پر ہزاروں کی تعداد میں، بعض روایات ملتا ہے کہ 30,000 ملائکہ ہمیشہ امام حسین کے حرم کی حفاظت کرتے ہیں، قبر پر موجود ہوتے ہیں اور سلام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میری بیوی نے مصائب کا ذکر کیا، لیکن میرے مولا امام زمانہ بھی مصائب کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے میرا سلام، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو ریش سفید پر، ارے جس کے سر کا خون سے وہ سفید ریش سرخ میں تبدیل ہو گئی، میرا سلام ہو اس شہید پر، ارے جس کا سر اس کے بدن سے جدا کیا گیا، میرا سلام ہو اریا لاشوں پر جو 3 شب و روز کربلا میں پڑے رہے، میرا سلام، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو ان لاشوں پر جنہیں پامال کیا گیا، میرا سلام، میرا سلام اسیران کربلا پر۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم نسألك وندعو باسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء، يا الله 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 يا الله، ربنا تقبل منا هذا القليل۔ پروردگارا ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا شب جمعہ ہے، شب توبہ اور استغفار بھی ہے، پروردگارا ہمارے والدین کے عزیز و قارب، دوست احباب، رشتہ دار، ذوی الحقوق، ہمسائے، ازواج، اولاد، تمام کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کا بخش دے۔ پروردگارا مرحومین کے درجات کو عالی اور متعالی فرما۔ پروردگارا ہمارے اور تمام مرحوم مؤمنین کی قبر کو نور قرآن، نور اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارا قیامت میں شفاعت قرآن و اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگارا ہمیں اس دنیا میں جب تک ہیں پروردگارا قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تیرے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا۔ پروردگارا جو افراد مشکلات اور پریشانیوں میں ان کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما، جو بیمار اور علیل ہیں پروردگارا شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگارا مظلومین عالم کی مدد فرما، افواج اسلامی کی نصرت فرما، تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، سلامت و استقامت، جرات، ہمت و شجاعت عطا فرما۔ پروردگارا سے انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، منجی عالم بشریت، قائم آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن